مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. تمام تر تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے. درود ہو محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کی ازوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا. گزشتہ روز ہم نے نبوت کے باب میں چند گزارشات عرض کی تھیں. آج وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑنا چاہتا ہوں اور یہیں سے یہی نبوت کی بحث آج امامت کو چھو جائے گی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ دیگر ادیان میں یا دیگر کتابوں میں کس انداز میں آیا ہے یہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ معجزے کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا, آج معجزے سے متعلق چند نظریات جو کہ اسلامی مکاتب میں موجود ہیں ان کی طرف آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. انجیل میں پیغمبر اکرم کا تذکرہ عہد نامہ باب 33 جس کا نام استثنا ہے اس میں کچھ اس انداز میں آیا ہے کہ وہ بطلعتی کا فی سعیر و ظہور کا فی جبل فاران بربوات المقدسین, کہ وہ نور سعیر سے ظہور کرے گا, سینین پر آئے گا. سینین کون سی جگہ ہے؟ طور سینین جو کہ ایجپٹ میں, ایجپٹ کے جنوب کے اندر کچھ پہاڑ ہیں اور اس کے اندر خصوصاً وہ پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پروردگار عالم نے وحی فرمائی. یعنی کہ وہ جو نور ہے وہ سینین پر طلوع ہوگا. رب سینہ سے آیا, یہ اردو ترجمہ میں لے رہا ہوں جو انجیل میں موجود ہے. سعیر سے اس کا نور ان پر طلوع ہوا. سعیر فلسطین کا وہ علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. یعنی کہ وحی کا سلسلہ جو طور سینین سے چلا وہ سعیر تک آیا. اس کے بعد کوہ فاران سے جلوہ افروز ہوگا. جبل فاران جو کہ مکہ سے چند روز کی مسافت پر اس دور کے لحاظ سے اور آج کے لحاظ سے چند منٹس کی ڈرائیو پر, 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو پر جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو فاران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کوہ فاران, جبل نور, غار حرا انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑ کے دامن میں ہے. اب یقیناً جب آپ کسی شخص کو کوئی لینڈ مارک بتانا چاہیں گے تو آپ کس نام سے بتائیں گے؟ یقیناً پہاڑ سے زیادہ اچھا کوئی لینڈ مارک نہیں ہو سکتا کہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والوں کا کوہ فاران کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اور یقیناً جو وحی کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں شروع ہوا وہ کوہ فاران اسی اقرا باسم ربک الذی خلق وہیں سے ظاہر ہوا. تو اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ کون سا نبی ہے اس کوہ فاران اور اس وادی فاران میں جس کے اوپر وحی کا سلسلہ نازل ہوگا؟ تو یہ سامنے ہمارے آیت محکم موجود ہے. اسی طریقے سے جینیسس چیپٹر نمبر 21 کے اندر وہ پورا واقعہ کہ جس کے اندر بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا اور پانی کا اور چشمے کا نکلنا, یہ پورا واقعہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے جینیسس چیپٹر نمبر 21 میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس فارخلیت آئے گا اور وہ روح حق ہوگا جو اپنی مرضی سے بات نہ کرے گا اور وہ تمہارا نذیر ہوگا۔ ایک عجیب بات جو میں نے محسوس کی ہے انجیل کے اندر وہ آیات کے جس میں رسول اکرم کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے ایک آیت نقل کی تھی جس کے اندر اس انداز میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ اینڈ ہی شیل اسپیک ان ٹو دیم، میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کے دہن میں دوں گا اور وہ ان سے کلام کیا کرے گا۔ یہ ایک عجیب تعارف ہے، جس نبی نے بھی پیغمبر کا تعارف کرایا وہ یہی کہہ کے کرایا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو پروردگار حکم دے گا وہ بیان کرے گا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی منزل کے اوپر گزشتہ تمام انبیاء نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ کا نام جو لیا گیا اس میں فارقلیت، یا ایک جگہ فارقلیتا بھی لیا گیا۔ فارقلیت کسے کہتے ہیں عبرانی میں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ حمد کوئی ثنا کی گئی ہو۔ عربک میں اگر اس کو ترجمہ کریں تو محمد بنتا ہے، درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری اور بہت سی باتیں کہ میں تمہیں کہوں پر تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فارخلیت آئے گا تو سچائی کی راہیں بتائے گا۔ یعنی کہ شعور انسانی اتنا بلند ہو جائے گا، شریعت کامل ہو جائے گی، اس کی شریعت کے اندر تا قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اب یہاں پر چند نکات میں معجزے کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا، گو کہ کل میں معجزے کو چھیڑ چکا کہ معجزہ دعوی نبوت کے طور پہ کوئی نبی بیان کیا کرتا ہے، دکھایا کرتا ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا خارق العادت فعل کہ جس کے ہونے کا امکان ظاہر نہ ہو، عقل انسانی عاجز ہو جائے کہ ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ اب یہاں پر سورہ مبارکہ فاطر کی 43 نمبر کی آیت ہے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور کوئی تحویلا، تحویل یعنی اللہ کے طریقے میں تغیر نہ دیکھو گے، نہ کوئی تبدل دیکھو گے، نہ کوئی تغیر دیکھو گے، نہ تو تحول دیکھو گے، کسی قسم کی کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہی نظریہ پھر آگے چل کر اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر معجزہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے طریقے میں اگر تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر معجزہ کیا ہے؟ پانی کا کام تو بہنا ہے، پانی کی علت ہے، پانی سیال مادہ ہے، بہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عصا اور پھر پانی ٹھہر جاتا ہے۔ آگ تو جلاتی ہے لیکن حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر آگ نے نہیں جلایا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا سنت الہیہ تبدیل ہو گئی یا کوئی تحول یہاں پر آ گیا ہے؟ ایک سوال۔ تو اس نظریے پہ بہت سی بحثیں ہیں، میں چند نظریات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ جو لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں وہ ایک دلیل یہی دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے قانون کے ٹوٹنے کا نام ہے معجزہ، تو خدا کا قانون ٹوٹتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک نظریہ ہے اشعری نظریہ۔ اشعری مطلب وہ لوگ کہ جو اشعری کہلائے، اشعریہ گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، کہ اللہ کسی پیغمبر کی بات کو سچ کر دکھانے کے لیے جو فعل انجام دے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ہر فعل فعل خدا ہے، اور ہر فعل فعل خدا ہے یقیناً، تو معجزہ بھی فعل خدا ہے، تو ہم سب کے سب معجزہ ہیں، پھر ہر چیز معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ فعل خدا ہے، ہر فعل فعل خدا ہے، تو اس کا مطلب ہر فعل معجزہ ہے۔ وہ یہاں پر لے گئے تو معجزے کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا، اتنا ڈائلیوٹ کر دیا کہ وہ اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا۔ تو جو بھی اس عالم میں ہے وہ معجزہ ہی اشعری نظریہ۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ معجزہ کیا واقعی، پھر یہ فعل کس کا ہے؟ توحید افعالی کے ذیل میں اگر بات کی جائے تو یقیناً ہر فعل فعل خدا ہے، خدا کے علاوہ کچھ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب پیغمبر کے ہاتھ سے اگر یہ انجام پا رہا ہے اور یہ اگر براہ راست فعل خدا ہے تو پھر پیغمبر کا کیا کمال ہے؟ پھر تو کسی کے ہاتھ سے بھی یہ معجزہ ہو سکتا ہے، پھر تو وہ نجدی کی بات ٹھیک ہو جائے گی کہ وہ پتھر کے اوپر کرتا بھائی تو پتھر با فضیل ہوتا جاتا، وہ تو کسی بھی نہیں کر دیتا۔ تو یہاں یہ مسئلہ کہ ایک دو، اب یہ دو مسائل ہو گئے کہ کیا وہ قانون ٹوٹنے کا نام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کس کا فعل ہے، یہ پروردگار کا براہ راست فعل ہے یا مکمل نبی کا فعل ہے؟ کبھی اس انداز میں بھی غور کریں. اب اگر کوئی چاند کو توڑ رہا ہے، کوئی پانی کو بہنے سے روک رہا ہے، یہ کس کے افعال ہیں؟ یہاں پر میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ یقیناً معجزہ نبی کے ہاتھوں انجام پاتا ہے، نبی کے ہاتھ سے ہی انجام پاتا ہے، اور لیکن یہ قانون کے ٹوٹنے کا نام نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک قانون کی دوسرے قانون پہ حکمرانی کا نام معجزہ ہے. ایک قانون پر دوسرے قانون کی حکمرانی کا نام ہے معجزہ. مثال، اب میں چونکہ اتنی دور سے ڈرائیونگ کر کے آ رہا ہوتا ہوں تو سارے اگزامپل بھی ڈرائیونگ کی آ رہی ہوتی ہیں، میں کیا کروں. ریڈ لائٹ ہو گئی سامنے، اب سب نے گاڑیاں روک دیں اپنی، قانون کیا ہے؟ رک جاؤ، ریڈ لائٹ پر کراس نہیں کرنا، قانون یہی ہے. لیکن اچانک سے ایک ایمبولینس آئی، سائرن بجاتی ہوئی اور وہ چلی گئی، تو کیا اس نے قانون توڑ دیا؟ سگنل توڑ دیا اس نے. آپ کہیں گے نہیں اس نے سگنل نہیں توڑا. ارے توڑا تو ہے، کہا توڑا ہے، جرم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہی قانون ہے. اس وقت ایک قانون کی دوسرے قانون پر حکمرانی ہوئی ہے کہ اگر کسی کی جان خطرے میں ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ کام کیا، اور یہ عین قانون ہے، اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے. تو معجزہ بھی کچھ اسی انداز سے رونما ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کی علت بس یہی ہے، دوسری علت کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا. پروردگار اس علت کو معطل کر کے دوسری علت جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، تو وہ بھی کسی قانون کے تحت ہی ہوتا ہے. خالق العادت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسباب اچانک مہیا ہو گئے، یہ ہے معجزہ. اب سوال، آئیے اس کے اوپر دلیل دیتا ہوں آپ کو، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہی دلیل دینے کے لیے ہیں. وما كان للرسول ان ياتي بايات الا باذن الله. آیات یہاں پر نشانیوں کے طور پہ لی جائیں، نشانی معجزے کے طور پہ بھی لی جائے، معجزہ بھی نشانی ہوتا ہے، لیکن آخر میں ایک جملہ ہے باذن الله، خدا کے اذن سے. اب اگر خدا کے اذن سے معجزہ ہے، مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک چاند آ گیا، اگر میں اس کو دیکھتا رہوں گا یہ ایسا ہی رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہاں، لیکن جیسے ہی میں اس کو انگلی سے اشارہ کروں گا تو اب یہ دو ٹکڑے ہو جائے گا، اور نہ صرف دو ٹکڑے ہوگا بلکہ آیت بھی آ جائے گی، اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب ہو گئی. انگلی سے اشارہ کیا تو یہ ٹوٹ گیا. سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس اشارے میں کچھ تھا تو یہ ٹوٹا نا. میں نہ کرتا اشارہ، دعا کے لیے ہاتھ بیان کرتا، پروردگار چاند توڑ دے، پروردگار رد نہیں کرتا بار، چاند توڑ دیتا. لیکن اشارہ کرنا پیغمبر کا کوئی بھی عمل عبث نہیں ہے، حکمت سے لبریز ہے. تو اب اگر اشارہ کیا جا رہا ہے، اس اشارے میں کچھ ہے، اور چاند نے اس اشارے کے اوپر اتباع کیا ہے، ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر دکھایا ہے، ٹھیک ہے، تو یقیناً فعل پیغمبر کا اذن خدا سے چاند ٹوٹ گیا، ٹھیک. وگرنہ اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر کا فعل نہیں تھا، خدا ہی کا فعل تھا، سارے فعل خدا کے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قوت، وہ ارادہ، وہ توفیق جس کے سبب یہ چاند توڑا گیا، یہ پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پروردگار کی طرف سے اذن ہے، اور اس اذن کا استعمال کیا گیا، ولایت تکوین کو ظاہر کیا گیا، بالکل اسی انداز میں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق لکم من طین کحیت الطائر، میں تمہارے لیے بناؤں گا مٹی کا ایک پرندہ، فنفخ فیہ فیکون طیرا، پھر جب پھونک ماروں گا اس میں تو وہ ہو جائے گا پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ ہے وہ اذن جو پچھلے والے آیت میں موجود تھا. یہ کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ کہا انی اخلق لکم، میں خلق کروں گا تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ، فَنْفُخُ میں پھونک ماروں گا اس میں فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا وہ ہو جائے گا پرندہ بِإِذْنِ اللہ. اب یہاں پر وہ جو منکرین ہیں نا ان کا ایک بحث ہوئی ہے, بھائی دیکھو ہر کام تو اللہ کا ہوتا ہے نا, تو اس لیے انہوں نے کہا بِإِذْنِ اللہ, اللہ نے روح پھونکنی تھی. تو ان سے سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو انی اخلق لکم من طین, یہ جو تین سے بنایا ہے پرندہ, یہ قدرت, اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا؟ کیا یہ براہ راست پیغمبر کا عمل ہے؟ یقیناً اگر یہ تصور کیا جائے کہ بِإِذْنِ اللہ, تو بِإِذْنِ اللہ تو ہر فعل کے ساتھ ہوگا. پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی انی اخلق لکم من طین بِإِذْنِ اللہ کحیت الطیر بِإِذْنِ اللہ فَانْقُفُ فِيهِ فَيَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ, پھر تو بِإِذْنِ اللہ کی تکرار ہونی چاہیے تھی. ہاں لیکن بیان یہ کیا گیا کہ دیکھو میں یہ فعل انجام دے رہا ہوں, اور یہ جو مردے میں جان آ رہی ہے پروردگار نے ہمیں اذن دیا ہے کہ ہم یہاں حیات اور موت پہ قدرت رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر بات یہیں تک رکی نہیں ہے, آگے چلیے. کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں کوہڑی کو اور اندھے کو, نہ جو پیدائشی نابینا ہوں گے ان کو بینا کر دوں گا, اور مردے کو زندہ کر دوں گا. اور اس کے بعد جو تیسری بات, آخری بات جو بتا رہے ہیں, یہ پانچواں معجزہ جو بتا رہے ہیں, چار معجزے گنوا دیے, پانچواں گنواتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ تم نے گھروں میں کیا کھایا ہے اور کیا بچا کے رکھا ہے. ذرا سوچیں, مطلب یہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ کون سا معجزہ ہوا, یہ کیوں کہا؟ خلق کر رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے بہت بڑی بات ہے, مردے کو زندہ کر دیا کتنی بڑی بات ہے, مگر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا تھا اور کیا بچا کر آئے ہو. ہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو تم ظاہر, یہ تو میرے افعال دیکھ رہے ہو نا, تم ذرا میرا علم بھی تو دیکھو کہ میں غیب کی خبر دے رہا ہوں, تم نے میرے سامنے بیٹھ کر نہیں کھایا ہے, میرے لیے تو غیب ہے نا, میرے سامنے نہیں کھایا, مگر میں بتا رہا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا تم نے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ اور اس غیب کی تصدیق کرتے ہو, کہیں گے ہاں کیوں نہیں, کھا کر آئے ہوں گے یقیناً, تو بس اگر یہ بات ماننے کو تیار ہو تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس عالم کے بعد ایک عالم ہے, اس غیب کی خبر جو دے رہا ہوں تو اسی انداز میں اس غیب کو بھی مان لو. یہ دلیل دے رہے ہیں, میں معجزہ بھی بہت ہی دیکھ داکھ کر اور اس ماحول کے اعتبار سے معجزہ آ رہا ہے, کیونکہ وہ اس دور کے اندر یقیناً اس قسم کے مسائل رہے ہوں گے. تیسری بات, اور وہ کر کے میں نبوت کی بحث کو ختم کروں گا, اور وہ یہ کہ قرآن کریم جو کہ رہتی دنیا تک معجزہ ہے, بدقسمتی سے متروک اور مہجور ہے کہ ہم دیواروں پہ معجزے تلاش کرتے ہیں لیکن جزدان کے اندر جس معجزے کو بند کر کے رکھا ہے اس کو کبھی نہیں دیکھتا ہے, جس کی آیات معجزہ ہیں, جس میں نشانیاں ہیں, جس میں اہل خواص کے لیے نشانیاں ہیں. کبھی غور کیا ہے آپ نے اس سیاہی پر کہ جو کسی کاغذ سے متصل ہو جاتی ہے, اگر ایسے ہی کسی کاغذ پر کوئی سیاہی گر جائے ہم کیا کریں گے, اس کو پھاڑ کے ڈسٹبن میں ڈال دیں گے؟ اور اگر یہی سیاہی قرآنی حروف میں ڈھل جائے, صرف حروف میں, تو آپ اسی سیاہی کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, مراجعین کا فتویٰ ہے نا یہ. تو اگر وہ سیاہی ظاہراً اپنی شکل قرآن کے حروف میں ڈھال کر اتنی متبرک ہو جاتی ہے کہ بغیر وضو اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو وہ قرآن جو نور ہے اگر میرا نفس اس کو قبول کرے اور اس نور سے متمسک ہو جائے تو کیا میرا نفس معتبر نہیں ہو جائے گا؟ درود پڑھے محمد والے محمد. یہاں پھر ایک مسئلہ, اور وہ یہ کہ امت مسلمہ میں ایک عجیب بحث ہے فریقین کے درمیان میں. خیر اب الحمدللہ وہ ماحول نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں ایک فریق دوسرے فریق پر الزام لگاتا کہ جناب یہ تحریف کے قائل ہیں, وہ فریق اس فریق کے اوپر الزام لگاتا کہ یہ تحریف کے قائل ہیں, اور جس نے وہ روایات دونوں طرف ڈالی ہیں, ہاں وہ جو تھرڈ پارٹی بیچ میں ہے, وہ اس بات کو اس انداز میں لے کہ دیکھو یہ بھی تحریف کا قائل ہے, یہ بھی تحریف کا قائل ہے, اب کس نے کی ہے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہ طے کہ تحریف ہو گئی ہے. تو خبردار, ایسی باتوں کو ہوا نہ دیں، چونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں اور سنی سنائی بات نہیں، خود اپنے کانوں سے سن کر بات کر رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسا نظریہ ہے تو وہ باطل نظریہ ہے، اور اگر کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہے تو یہ اس شخص کا نظریہ ہے، عقائد امامیہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ قرآن جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں تاج کمپنی کا موجود ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے دو جلدوں کے درمیان مکمل قرآن، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں کچھ ایڈیشن ہوا ہے، نہ ڈیلیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی شفلنگ ہوئی ہے۔ ایک نزولی اعتبار سے قرآن نازل ہوا ہے اور ایک ترتیبی ترتیب کی دیا گیا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر بہت سے سورہ، مطلب ایک آیت پیغمبر پہ اتری، آپ نے تلاوت فرمائی، لکھنے والوں نے لکھ لیا اس کو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا سورہ اترے گا، سورہ بقرہ کو یہ ایک سانس میں تھوڑی اترا ہے، جو چھوٹی سورتیں ہیں وہ تو ایک دم، لیکن جو بڑے بڑے سورہ ہیں اس کی مختلف مواقع پہ آیت آئی ہے، ایسے ہی ہے نا، بعد میں ترتیب دیا گیا ہے کہ ہاں یہ سورہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ سورہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال پھر یہاں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، کہیں اور کی تھی، یہاں لائی گئی ہے، یہاں پر تو یہ عرب یوں تھے اور یوں کر دیے گئے ہیں، یہ ویسے بھی تو ہیں نا، تو یہ کیوں ہوئی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کیا لو، یا ایک تہمت لگائی جاتی ہے امامیہ مکتب پہ کہ جناب ان کا قرآن الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور رونے کی بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ایسا نظر بھی آتا ہے کہ بھائی یہ تو وہ قرآن ہی نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو لے کر آئیں گے۔ آئیے ذرا آپ کو آستانہ رضویہ کی سیر کراتا ہوں، جہاں پر ائمہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں، جہاں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے، جہاں پر امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے، جہاں امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن جو کہ کوفی رسم الخط میں ہے موجود ہے، جہاں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن بھی اپنی حالت میں، اور یہاں تک کہ آٹھویں امام کا قرآن لکھا ہوا اپنی درون میں۔ اور ابھی گزشتہ روز کچھ عرصے پہلے، چند مہینوں پہلے کی کا واقعہ ہے غالباً، کہ ایک نسخہ جو کہ یونیورسٹی آف برمنگم میں موجود ہے، اب تک قرآنی نسخوں میں سب سے قدیم نسخہ ہے، 1370 سال پرانا نسخہ ملا ہے بصرہ کے مضافات کے کسی جگہ سے، اور اس کی جو ڈاکٹر پروفیسر ڈیوڈ تھامس جو کہ پروفیسر ہیں کرسچینٹی اینڈ اسلام کے اسی یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے اس نسخے کو دیکھا پڑھا اور پھر ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ اس وقت جو موجودہ قرآن ہے یہ بالکل ویسا ہی نسخہ ہے۔ جس نسخے کی بات میں کر رہا ہوں، اگر ایک نظر آپ اس نسخے کو دیکھنا چاہیں تو بہت ہی آرام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نسخے کی جو کتابت ہوئی ہے یہ کسی جانور کی کھال پہ لکھا ہے، غالباً کسی بکری کی کھال پہ یا کسی ہرن کی کھال کے اوپر یہ لکھا گیا ہے۔ اس کھال کی جو کاربوہائیڈرو ٹیسٹ کہلاتا ہے جو وہ کیا گیا، تو 95% رزلٹ نے یہی بتایا کہ یہ 1370 سال پرانا نسخہ ہے، یہ جو جس کھال پہ لکھا گیا ہے یہ اتنا پورا، اور یہ جس زمانے میں یعنی کہ جس جانور کے کھال پہ یہ لکھا گیا ہے وہ بھی وہ زمانہ رسول میں زندہ رہا ہوگا، اور جس شخص نے اس کو لکھا ہے یقیناً یہ شخص بھی اس نے وہ زمانہ دیکھا ہے، کیونکہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 20 سال بعد کی بات ہے۔ برمنگھم میں اس وقت لائبریری کے اندر یہ نسخہ موجود ہے، آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پروفیسر تھامس سے باقاعدہ ڈائلاگ کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود میں نے بھی دیکھا وہ تمام کے تمام سورے، اسپیشلی جو میں نے جو پڑھ سکا سورہ طہٰ، میں نہیں ویسے لکھا، تو وہ عقیدہ کہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ کسی قسم کی تحریف کا قائل ہیں جو ترتیب میں بھی تحریف کے قائل ہیں تو ان کے لیے جواب ہے کہ یہ اسی ترتیب میں رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن کتابی شکل میں موجود تھا اسی زمانے رسول کے اندر. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی سورت سب سے شروع میں فاتحۃ الکتاب کو رکھا ہے. سورہ فاتحہ, فتح کیسے کہتے ہیں؟ کھولنا. فاتحۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کا افتتاح, کتاب کا افتتاح. تو جب کتاب ہوگی تو افتتاح ہوگا نا, غور کیجیے. تو یہ تو نام ہمیں اس طرف لکھتا. مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ جو تحویل کے اور جو تبدیلی کے قائل ہیں وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پاس ان کے پاس بھی کوئی ریزن کچھ ہوگا نا, کیا ریزن ہے؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں کوئی روایت ملتی ہے تو کسی بھی شیعہ عالم نے یا کسی بھی باکہ اس مکتب میں بخوبی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ بالکل ہی بعین ہی قرآن کی طرح اتھینٹک ہے. یہ مسئلہ ہمیں کچھ اور مکتب میں نظر آتا ہے, بعد از کتاب باری محکم صحیح بخاری, وہاں نظر آ رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ قرآن جیسی محکم ہے, نہیں, ممکن ہے. مثال کے طور پہ اصول کافی شیخ یعقوب کولینی کے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہے, 100% ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. بعض روایت کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی روایت لکھی گئی ہے, لی گئی ہے, تو اس کو مصنف کا عقیدہ نہ سمجھا جائے. اس کو ایک روایت ملی ہے, اسے نقل کر لیا ہے اور تحقیق آئندہ آنے والوں کے لیے چھوڑ دی ہے. تو یہ تحقیق کا نظریہ کہ ایک تحقیقی انداز ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے واقعتاً اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیا ہے تو یہ اس شخص کا خیال کا اظہار ہے, اس کو مکتب کا عقیدہ نہ بنایا جائے. یہ دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر. وہ روایات جن سے کسی اور قرآن کے ہونے کا امکان نظر آتا ہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ ایک صحیفے کا ذکر ملتا ہے. یقیناً اصول کافی میں کئی مقامات کے اوپر ہمیں وہ صحیفے کا نظر آتا ہے. وہ کون سا صحیفہ ہے؟ روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے, رسول اکرم نے حضرت علیہ السلام کو چند واقعات, کچھ مستقبل کے واقعات اور کچھ اصول تعلیم فرمائے تھے, وہ آپ نے لکھ لیے تھے, ٹھیک ہے, جمع کر لیے تھے, کتاب کی شکل میں موجود تھے آپ کے پاس, اور یہ کتاب پھر ہوتے ہوتے ائمہ تک چلی ہے. یہ قرآن نہیں ہے, یہ صحیفہ ہے, صحیفہ گئی ہے. یا وہ احادیث قدسیہ کہ جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے مگر پیغمبر اکرم پر خدا نے وحی کی ہے یا ان سے وحی فرمائی ہے, ڈائلاگس کیے ہیں, تو وہ آپ نے جمع کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں نہ صرف یہ کہ کچھ اصول موجود تھے بلکہ مستقبل کے کچھ واقعات بھی موجود تھے. مثال پہ کے طور پہ جب آٹھویں امام سے مامون نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے عید کی, آپ نے کہا کہ نہیں, ولکن من الصحیفہ غیر ذلک, صحیفے میں تو میں اس کے برعکس پاتا ہوں, مطلب میں نہیں پڑھا سکوں گا. اس نے زور دیا اور پھر ہوا بھی یہی کہ آپ نہیں پڑھا سکے. یعنی کہ اس صحیفے کے اندر کچھ مستقبل کے واقعات بھی لکھے ہوئے تھے جو موجود تھے, تو وہ صحیفہ قرآن نہیں ہے. اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ پہ بہتان لگا لیا جاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ مفسرین اب کے نہیں, گزشتہ زمانوں کے, جنہوں نے کسی آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ یہاں کی نہیں ہے, کہیں اور کی ہے اور یہاں پر کاپی پیسٹ کر دی گئی ہے, اگر اس عقیدے کو بھی لے لیا جائے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی سورے ہیں ان کی اتھینٹیسٹی مشکوک ہو جائے گی کہ یہ جو 25 آیات ہیں یا 35 آیات ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اور سے کوئی آیت یہاں آ گئی ہے تو 35 ہو گئے, تو جہاں سے آئی ہے وہاں ایک آیت کی کمی ہو گئی ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ قرآن کریم میں آپ کو نماز میں قرآن کا کوئی پورا سورہ پڑھنا ہے ہمارے مکتب کے لحاظ سے تو آپ کون سا سورہ پڑھیے گا؟ یقین کے ساتھ کہ اس میں سے کوئی آیت کٹ نہیں ہوئی ہوئی ہے, تو ایک شک اور مشکوک معاملہ تو ہو جائیں گے نا. تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جہاں نظر آتا ہے وہاں امکان کیا ہے. میں تبرکاً ایک آیت کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہوں. آئیے آپ کو سورہ احزاب میں لیے چلتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. صرف روایت نہیں, اس آیت کو پڑھ کر ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, اور اکثر لکھنے والوں نے اس آیت کو نشانہ بنایا ہے کہ یہ آیت یہاں کی ہے نہیں, کہیں سے لائی گئی ہے, لیکن یہ جمہور علماء کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ امامیہ نہیں ہے، نہ کوئی شفلنگ ہے، نہ کوئی ایڈیشن ہے، نہ کوئی ڈیلیشن ہے، اسی حالت میں اسی ترتیب کے ساتھ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے، یہ بات طے ہے۔ تو اس کی توجیہ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے، ہر کتاب کے، کسی بھی کتاب کا کوئی اسلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا بھی ایک اسلوب ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کتابی نہیں ہے، خطابی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اسلوب، تھیم، فارمیٹ خطابی فارمیٹ ہے، کتابی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہانی لکھی جا رہی ہے، ایک ون کے بعد ٹو، ٹو کے بعد تھری، نہیں ہے، نہیں۔ قرآن کے سامنے زمانے کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، فلیٹ۔ وہ کبھی کسی سے بات کرے گا، کبھی کسی سے بات کرے گا، ٹھیک ہے، کبھی مستقبل کا کوئی کوئی واقعہ بیان، کہیں کہیں گزشتہ گزرے ہوئے واقعات بیان کرے گا۔ تو اب اگر اس آیت کو بھی دیکھا جائے، یہ تو میں نے 33 آیت کی تلاوت کی ہے نا، 32، 33 اور 34، ان تینوں آیتوں کو پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم، اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تو مخصوص ہے ازواج کے لیے، جس طرح کہا جاتا ہے، تو ہم دونوں باتیں یہاں پر طے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 32 آیت میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ وقت بالکل نکل رہا ہے، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی، یعنی کہ یقیناً یہاں پہ ازواج سے خدا مخاطب ہے، لستن، یہ جو ضمیر، یعنی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن، یہ مونس جمع کا صیغہ استعمال ہوا یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ خواتین سے پروردگار بات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے، ان اتقیتن، کہ ات، یہ تقوی کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، ان اتقیتن، یہ جو لستن، اتقیتن، اور پھر آخر میں وقلنا، یہ تمام کے تمام ضمائر جو ہیں وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہیں، یعنی کہ پروردگار کا مخاطب کون ہے، خواتین کی جماعت ہے کوئی، ٹھیک ہو گئی بات۔ نیچے آئے، وقرنا فی بیوتکن، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو مخاطب ہے پروردگار کا وہ خواتین ہیں۔ اس کے بعد ولا تبرجنا، اب یہ تبرجنا پھر یہاں پر مخاطب خواتین ہی ہیں، ساری ضمائر وہیں یوز ہوتی رہیں یہاں تک کہ بات انما یرید اللہ تک پہنچی، لیذھبا عنکم، یہاں ضمیر بدل گئی۔ اب یہاں پر یہ بات تو طے ہے کہ خواتین کی جماعت سے بات نہیں ہو رہی، کم از کم اتنا تو طے ہے کہ یہاں مخاطب بدلا ہے، چونکہ اگر تو وہی مخاطب ہے تو پھر وہی ضمیر مؤنث کی چلتی رہتی، لیکن اتنا طے ہے کہ یہاں مخاطب بدل گیا، اور جب مخاطب بدلا ہے تو وہ کون سا مخاطب بدلا، انکم، کہ جہاں پر مردوں کی جماعت ہو یا کم از کم مردوں کی اکثریت ہو، یا تو مردوں ہی کی جماعت ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی اکثریت ہو، اگر ایک دو عورتیں بھی ہیں تو ہم جمہور کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ سب پر سلام ہو جاتا ہے، اس کے اندر خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر جیسے ہی کہا، پھر انکم رجس اہل البیت ویطہرکم ویطہرکم، اب یہاں پر پھر ضمیر جو ہے وہ ہمیں کم از کم مردوں کی نظر آتی ہے، یا جس میں مردوں کی اکثریت ہے، وہ جو مخاطبین تھیں وہ اب مخاطب نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ اور جب یہ آیت پڑھ لی تو اب پھر پروردگار، اور یوں کہیے کہ قرآن کریم اب پھر متوجہ ہوا ازواج کی طرف، اور کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھو یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی نا، ان کا اپنے گھروں میں تذکرہ کرتی رہنا۔ یہ جو یہ کس طرح سے ہوا ہے، آئیے ذرا آپ کے گھروں میں چل جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے، اور جو اس کا دوسرا بھائی ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، آپ کہیں گے اس کو کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، لکھتے نہیں ہو، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو، ارے تم بھی تو ہو، کتنا اچھا پڑھتے ہو، کتنے اچھے گریڈ لے کر آتے ہو، اور تم تو لگتا ہے بالکل فیل ہونے کے لیے ہو، اگر میں یہ باتیں لکھ لوں تو یہ خطابی ماحول ہے نا، یہ خطاب میں ایسے ہی کیا جائے گا، یعنی کہ اہل بیت کو سیمبل کے طور پر ازواج کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دیکھو ان آیات کی تلاوت کرتی رہنا اپنے گھروں کے اندر اگر تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو. درود پڑھے محمد والے محمد. تو یوں نہیں ہے کہ یہ آیت کہیں سے لائی گئی، یہ آیت یہیں کی ہے، خطاب کا انداز ہی یہی ہے. بس یہاں پر ہم اپنی نبوت کی گفتگو کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور پھر میرے پاس جس طرح سے 25 منٹ کے قریب بچے ہیں وہاں میں کوشش کروں گا کہ امامت کے سارے مسائل نہیں لیکن کچھ تو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس کی ضرورت ہے، جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں. ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. امامت، امامت، امام، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے یا امامت جسے ہم کہہ رہے ہیں، یوں نہیں ہے کہ اس کے قائل صرف مکتب تشیع ہے. نہیں، ہمارے مکتب میں ہم اس کو اصول میں بیان کرتے ہیں. برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ نظریہ، یہ موقف موجود ہے، لیکن وہ لوگ امامت کو اصول میں نہیں بیان کرتے بلکہ اس کو فروع میں بیان کرتے ہیں. ہم اس کو جس انداز میں اصولی بحث کہتے ہیں وہ اس کو فرعی یا جزعی بحث کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہاں جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ریاست عامہ کی ذمہ داری، ریاست کو سنبھالنے والا یا کہیے کہ کوئی گلہ بان ہو، وہ ہے. آئیے اس لفظ کو ذرا قرآن کریم میں لے کے چلتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، خود امام کی شرح کرتے ہیں، امامت کیا ہے اس کی شرح کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کہاں ہونا چاہیے، اصول میں بیان ہونا چاہیے یا فروحی میں بیان ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس کو اصول میں بیان کرتے ہیں لیکن اس کا مصداق فقط فروحی کی حد تک لے رہے ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ بھی یہاں اشکار ہو جانا چاہیے. امام کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے امام کی شرح کرتے ہیں. امام کے معنی پیشوا کے ہیں یا رہبر کے ہیں، آگے آگے چلنے والے کے ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اسی انداز میں استعمال ہوا، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدونا بامرنا، کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. دوسرے مقام پر یہ لفظ ایک اور انداز میں استعمال ہوا، اور وہ یہ کہ وجعلناہم ائمۃ یدعونا الی النار، ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، یدعونا الی النار، یا جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کی اگر لفظ کی صرف تشریح کی جائے، مطلب لیا جائے، ہاں، اور قرآن کریم میں دیکھا جائے تو یہ لفظ اپنے فقط معنی کے اعتبار سے کوئی معتبر نہیں ہو جائے گا. آگے آگے چلنے والے کو امام کہیں گے، وہ جہنم میں بھی لے جانے والے کو امام کہہ رہے ہیں یا جنت میں لے جانے والا بھی امام. لیکن تقدس اور وہ جو پہلو ہے وہ یقیناً اس کی جو معانی اور مفاہیم اور معرفت ہے اس سے اس کے اندر وزن پیدا ہوگا. تو آئیے وہ وزن دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں ہم اس امامت کی شرح کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم امامت کو سمجھیں، آئیں ذرا پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کتنے عہدے حاصل تھے. پیغمبر اکرم کو جو پہلا عہدہ حاصل تھا وہ منصب رسالت تھا، احکام خدا سے لیتے تھے اور بندوں تک پہنچایا کرتے تھے. اسی لیے آیت آئی وما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیغمبر تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، اس لیے کہ ما ینتقون الہوا ان ھو الا وحی یوحا. دوسرا منصب جو آپ کو میسر تھا وہ تھا قضاوت کا منصب. یہ قضاوت کا منصب بہت اہم منصب ہے، یہ کوئی بہت چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے. قضاوت یعنی فیصلہ کرنا ہے، دو لوگوں کے درمیان جو جھگڑ رہے ہیں اس میں فیصلہ کرنا ہے، کس کے تحت؟ قانون خدا کے تحت. تو کون ہے جو اس فیصلے کو انجام دے گا؟ وہ کہ جو قانون خدا کو جانتا ہوگا. کیا نہ جاننے والا اور جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ دوسرا اور تیسرا جو آپ کو عہدہ حاصل تھا وہ ریاست عامہ کا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی ریاست کا کوئی ہیڈ اور رہبر ہونا چاہیے جو کہ ان کے امور کو چلائے، ریاست عامہ، یعنی یہاں امامت ہمیں ایک ریاست عامہ کا عہدہ ہمیں رسول اکرم کے پاس نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا، ان تینوں عہدوں کے اندر فقط پہلا عہدہ ہے جس میں پیغمبر وحی الہی کے تابع ہیں کہ قانون کو لینا ہے، بندے تک پہنچانا ہے، اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں دینا۔ پیغمبر نے کوئی قانون بنانا نہیں ہے، پروردگار سے لے کر بندے کو دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ جو دوسرے دو عہدے ہیں، قضاوت کا عہدہ اور ریاست عامہ، اس میں پیغمبر نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فیصلہ فرما رہے ہیں اس کے لیے وہ انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی وحی آئے تو میں فیصلہ کروں۔ پیغمبر اپنی لیاقت، اپنی سمجھ، اپنی جو جسے کہیں گے دین شناسی یا قانون شناسی، قانون شناسی کے تحت فیصلہ فرما دیا کریں گے۔ قانون معلوم ہے، اصل معلوم ہے، وہ اصل معلوم ہے جس اصل کو دیکھ کر اصول بنا ہے، اور اس اصول کے تحت یہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ فرما دیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے کیونکہ معصوم ہے، کل عرض کر چکا۔ ریاست عامہ جب امور المسلمین انجام دیں گے تو یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ وہی ہی کتابیں ہوں گے کہ جناب کوئی ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں، کیا آپ نے کسی کو بھیجا ہو اور پھر کوئی آیت آ گئی ہو کہ نہیں یا تو خود جائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ جیسا ہو، وہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ لیکن ان کیسز پہ حکومت نہیں چلتی، حکومت آپ نے خود چلانی ہے۔ تو یہ تین عہدے ہمیں پیغمبر اکرم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب انہی عہدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے امامت کی طرف چلتے ہیں، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ امامت اپنے پہلے معنی کے انداز میں وہی ریاست عامہ ہے کہ جس کا برادران اہل سنت بھی قائل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کے بعد معاشرے کی رہبری کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس عہدے پہ کسی کو آنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ کیا کوئی رہبر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف اس پہ ہے کہ کس کو ہونا چاہیے، وہ رہبر کون ہو اس پہ اختلاف ہے۔ لیکن رہبر ہو بھی یا نہیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فریقین کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہونا چاہیے اس جگہ کو۔ بس پیغمبر کے بعد معاشرے کا حاکم کون ہے، یہ ایک سوال۔ اور یہاں پر اس حاکم کے مصداق میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہے، مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے کیا ہوئی امامت؟ ریاست عامہ، ایڈمنسٹریٹر، کسی ملک کا حکمران، کسی سلطنت کا حکمران۔ دوسرے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا معنی جو کہ اس سے ذرا بلند ہے، یہ تو صرف حکومتی معاملات تھے خالی، اب یہاں سے معاملہ ایک ڈگری اوپر جاتا ہے۔ یہاں امامت دینی مرجعیت کے طور پہ نظر آتی ہے۔ میں مکتب تشیع کا امامت کا نظریہ بیان کرنا چاہوں گا، لیکن میں نے شروعات یہاں سے کی ہے۔ دوسرے مرحلے میں امامت دینی مرجعیت کے معنی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم کے دور میں جب کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اسلام ہی کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں، تو وہ کیا کیا کرتا تھا؟ پیغمبر کے پاس آتا تھا، آپ متن اسلام سے اس کو آگاہ کر دیا کرتے تھے، قوانین بیان کر دیا کرتے تھے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ پیغمبر نے قیامت تک کے لیے تمام قوانین تمام لوگوں کو بتا دیے؟ اور اگر بتا دیے تو کیا تمام لوگوں کو وہ سمجھ میں آ گئے؟ کیا پیغمبر نے جزیات اور کلیات تمام کا تمام علم اس وقت موجود تمام لوگوں کو دے دیا اور تمام لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ پہلے درجے میں تو عقلاً ہی یہ بات ہم قبول نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سب کا کیلیبر جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کلاس روم میں سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اسی کلاس روم میں فیلئر بھی ہوتے ہیں اور اے پلس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قصور مدرس کا نہیں ہوتا، یقیناً ظرف اگر کسی کا کم ہے تو اس میں۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں تو وہ جو انٹلیکچوئلس بہت سارے لوگ جو آپ کی صحبت میں تھے بیٹھے ہوئے، وہ ان سے مسائل لے لیا کرتے تھے، تو کیا سمجھ بھی لیا کرتے تھے؟ آئے ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر اس سے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسے لوگ تھے کہ جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ تو سورہ محمد کی آیت ہمیں نظر آئے گی, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا, کہ ان میں سے کچھ لوگ, سورہ محمد کی 16 آیت ہے, کہ کچھ لوگ ہیں جو تیری محفل سے نکل کر جب باہر جاتے تھے تو اوت العلم سے پوچھتے تھے کہ یہ شخص جو بھی کچھ کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا. تو وہ جو لوگ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی صحبت میں تھے, یقیناً آپ کے کمپینینس تھے, کون تھے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کچھ تھے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ, اور ان میں سے کچھ ہیں جو سنتے ہیں اور باہر جاتے ہیں. تو ایک جماعت تھی جو باہر جاتی تھی, کہتی تھی سمجھ نہیں آیا, اور اوت العلم سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. تو گویا اوت العلم کی حیثیت کا اندازہ ہوا کہ پیغمبر کے دور میں ایک اوت العلم کی ضرورت ہے باہر, کہ جو پیغمبر کے قول کی تشریح کرے, تو پیغمبر کے بعد کسی اوت العلم کی ضرورت نہیں ہوگی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اور جانتے تھے وہ جو اوت العلم ہے اسی کے پاس جاتے تھے نا, اوت العلم سے پوچھتے. اوت العلم کا مطلب جسے علم دیا گیا, اس سے پوچھتے تھے. تو جانتے تھے کہ سوال کہاں کرنا ہے جا کر, کون ہے جو کہ پیغمبر کی بات کی تشریح کر دیا کرے گا. تو اب سوال بس یہیں سے نکلتا ہے, بس مختصر کروں کہ پیغمبر اکرم نے مولا علی کی شخصیت کو متعارف کرایا ہے, جگہ جگہ مختلف مقامات پر متعارف کرایا ہے, اور بل ہوا آیاتم بن بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ ہماری واضح نشانیاں ہیں کہ جو کہ ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا گیا ہے. وہ جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, وہ مسبب الاسباب ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا اس قرآن کی, تو یقیناً کچھ اسباب فراہم کرے گا جس اسباب کے تحت وہ معانی اور مفاہیم محفوظ رہیں گے. تو یقیناً یہی تو وہ صدور تھے, یہی وہ سینے تھے کہ جہاں پر وہ آیات و نشانیاں محفوظ ہیں. ہر دور کے اندر مقام عصمت 250 سال تک کم از کم ظاہراً مومنین اور خصوصیت کے ساتھ مکتب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ عصمت کے دروازے سے متمسک رہا ہے پیغمبر اکرم کی, یعنی کہ 11 ہجری کے بعد مزید 250 سال عصمت کے در سے ظاہراً یعنی کہ دو بدو متمسک رہا ہے, اور اس کے بعد سے اب تک انہیں کے فرامین اور انہیں کے اقوال کے اوپر وہیں سے روایت لے کر قبول کیا کرتا ہے. یہ افتخار ہے, وگرنہ ہمیں ایسے بہت سے جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ قاتل سے بھی گواہی لے لی ہے اور مقتول سے بھی روایت لے لی ہے. وہ قاتل بھی رضی اللہ ہے اور مقتول بھی رضی اللہ ہے. یہ مسئلہ تو سمجھ میں آنے سے قاصر ہوں میں. بہرحال مطلب ایک شخص ہے کہ جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے قتل میں شامل ہے, اس کی بیٹی جو ہے وہ امام حسن کے قتل میں شامل ہے, ٹھیک ہے, بیٹا جو ہے وہ کربلا میں شامل ہے, مگر راویوں میں سب سے زیادہ انہی سے روایت بھی لی جا رہی ہے, یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. بہرحال اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہ تو دوسری منزل تھی. اب دوسری منزل یعنی جسے ہم نے دینی مرجعیت کا نام لیا, یہاں پر پیغمبر اکرم نے جناب امیر کو تعارف کروایا, اور آپ کی شخصیت مکمل اسلام شناس, مکمل دین شناس شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے. اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو بائزڈ ہو کر آپ نے تعلیم دے دی, کہ ایک کو بتا دیا باقیوں کو نہیں بتایا. تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا کہ بارش تو زمین پر برستی ہے, ہر زمین پر برستی ہے, لیکن سبزہ زرخیز زمین سے ہی اگتا ہے, بنجر زمین بنجر ہی رہتی ہے. تو اگر ظرف قبول کرنے کے لیے تیار ہے, آمادہ ہے, تو زرخیزی. اسی لیے پیغمبر اکرم نے ہزار باب آپ کو تعلیم فرمایا, اور آپ نے ہر باب میں سے ہزار ہزار باب جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کیے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں, کیا مطلب اس کا, یعنی کہ میں نے دقت کی ہے, میں نے وہاں تک پہنچا ہوں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اور, وہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے جس مرموز ذرائع سے قانون الہی کو لیا ہے, وحی کو لیا ہے, بالکل اس طریقے سے مرموز ذرائع, مطلب ایک تو ظاہری ذریعہ ہے اور ایک کچھ مرموز ذرائع ہیں کہ جن سے مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر سے علم حاصل کیا ہے. یہ کس کو شرف حاصل ہوگا؟ یقیناً کہ جس کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہوگی, جس نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَخِيرًا أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَأَشْمَرُ رُوحَ الرِّسَالَةِ, کل پڑھ چکا آپ کے سامنے کہ میں دیکھا کرتا تھا رسالہ نور, وحی کے نور کو میں سونگھا کرتا تھا رسالت کی خوشبو کو. وسمعت رنة الشیطان حين نزلت وحی، میں نے شیطان کی چیخ کو سنا کہ جب وحی نازل ہوئی، یعنی کہ پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے آپ فرما رہے میں نے سنی، اور نہ صرف وہ وحی سنی، اس وحی کے نتیجے میں جو شیطان نے چیخ ماری ہے وہ چیخ بھی میں نے سنی ہے۔ تو اس انداز سے میں نظر آتا ہے کہ مولا علی کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس میں وہ تمام اسرار و رموز پوشیدہ تھے، اور آپ ہی کی ذات کو یہ زیبا دیتا ہے اور دیتا رہے گا قیامت تک کہ آپ اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قانون کی شرح کریں، قانون الہی کو کھول کر بیان کریں، بالکل اسی انداز سے جس طرح پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے۔ تیسری صورت جو ہمیں قرآن کی نظر آتی ہے وہ دینی مرجعیت کے بعد ایک اور تیسرا، وہ حجت زمان کا ذریعہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں امامت اپنے اوج پہ نظر آتی ہے، حجت زمان یعنی کہ کوئی بھی زمانہ یا کوئی بھی دور حجت زمان سے خالی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے اندر وہ نشانیاں محفوظ ہیں، ابھی آیت پڑھی میں نے۔ چنانچہ ایک بہت مشہور و معروف حدیث کہ مما تا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، اس حدیث سے، گو کہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے ایک دلیل، بہت اچھا نقطہ ہے، دلیل ہے، عرض کروں۔ صاحب غدیر نے تشریف لائے تھے ایک زمانے میں، ادھر لکھنؤ تشریف لائے تھے، اور وہاں پر انہوں نے لکھنؤ کی لائبریری سے قصب فیض بھی کیا۔ ان کو دعوت دی گئی کچھ کسی سیمینار میں، اور تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں میں وہاں نہیں آؤں گا، کیونکہ وہاں پہ اکثریت جو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اہل سنت برادران کے کچھ علماء موجود تھے، اور یہ اکیلے واحد یہی ایک مکتب تشریح سے تھے۔ اب ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ جب زور دیا کہا کہ ٹھیک ہے ایک شرط ہے کہ اگر میں آؤں تو پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ تو اب لے جایا گیا ان کو بہرحال۔ اب جب ان کو معلوم ہوا کہ جناب یہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ان سے اب تو انہوں کو گھیر لیا کہ ہمیں سوال کرنا ہے آپ سے۔ اب یہ یہاں پر انہوں نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، کیجیے۔ اچھا، کہا یہ بتائیے کہ حق جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا، جو خلافت کا ڈسپیوٹ ہو گیا اس میں حق کس کے ساتھ تھا؟ تو آپ نے کہا اچھا سوال کیا ہے تو اب سنو، اب جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، اور یہی والی حدیث کی تلاوت کریں، مما تا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، کہ جس نے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ حدیث صحیح ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، سب سے اقرار، فردن فردن اقرار لیا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں اس حدیث میں، سب نے اقرار۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس دور میں کس کی بیعت کی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تھا؟ بس صرف اتنا سوال کیا۔ اور اگر نہیں پہچانا تھا تو ہمت ہے تو کہو کہ ماتا میتت الجاہلیہ، اگر ہمت ہے تو کہو، اور نہیں ہے تو پھر مان لو کہ پہچانا تھا اپنے وقت کے امام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جواب نہیں دیا، نہ جواب دیا، ایک ایک کر کے سب اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ ہے بی بی زہرا کی شخصیت۔ آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک سوال چھوڑ کے گئی ہیں بی بی زہرا کی شخصیت، سر، اسرار۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ راز ہیں، خدا کے راز میں سے ایک راز ہیں، سر ہیں۔ کتنے راز چھوڑ کر گئی ہیں، کہاں ہیں قبر، نہیں معلوم۔ کیوں؟ ہر سوال کے جواب میں کیوں آئے گا، اور ہر جواب کے دینے کے بعد پھر ایک سوال آئے گا، کیوں؟ کب انتقال ہوا؟ 18 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ کیا کہیے، کوئی وبا پھیل گئی تھی وہاں پہ؟ بلکہ ایک تو کتاب لکھی گئی، وائی فاطمہ ڈائز سو ارلی، مطلب ایسی کیا وجہ تھی؟ یہ کیا وجہ تھی کہ ایک بی بی کہہ رہی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الیام سر علیہ، مطلب یہ کیا کیفیت تھی؟ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال آپ کی ذات آج بھی جو ہے وہ ولایت کی دفاع میں سپر بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ امت کی قیادت اور رہبری کے نظام کا نام ہے امامت۔ اس کو ذرا ایک اور نظریے سے دیکھیے گا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، امت کی قیادت اور رہبری کے نظام کا نام ہے امامت. اور جس شخص میں اس قانون اور اس نظام کی جو عکاس شخصیت ہوتی ہے، جس کی شخصیت میں اس نظام کے وہ جو اصول ہیں جن کی بیس پر وہ نظام بنا ہوا ہے، جو شخصیت ان قوانین کی عکاس ہو عملاً، اس کو آپ کہیں گے امام. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں گے امام. اسی لیے جو آپ کہتے ہیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصا جو ہے وہ امام مبین میں ہو گیا ہے. احصا کسے کہتے ہیں؟ آئیں یہ تسبیح دیکھ رہے ہیں، میں کسی مقام پر یہ اگزامپل دے چکا ہوں. یہ جو آپ تسبیح کسے کہتے ہیں بائی دی وے، کیا اسی کو تسبیح کہتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس تسبیح سے پہلے کا لفظ ہے تسبیح. یہ تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے نا، لیکن کیا ایجاد ہے؟ دیکھیں پھر گھوم پھر کے بات بی بی زہرا پہ ہی آ رہی ہے کہ کیا ایجاد ہے کہ یہاں تسبیح کا نام لیں گے، ذہن میں یہی تسبیح آئے گی. لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو اس تسبیح کو کیا کہیے گا؟ یہ تسبیح احصا ہے اس تسبیح کا جو تسبیح کی جاتی ہے. یعنی کہ جسم میں اگر ڈھال دو کسی تسبیح کو تو یہ ہو جائے گی، گویا اس کو دیکھ کر وہ تسبیح سمجھ میں آ جائے گی. اس کو کہیں گے کہ تسبیح کا احصا ہوا ہوا ہے اس میں، تسبیح کا احصا اس تسبیح میں ہو گیا ہے. کل شیئن احصیناہ فی امام مبین. اب اگر کسی قانون کا احصا دیکھنا ہو، امام مبین کو دیکھ لو. درود پڑے محمد والے محمد. بس اپنے موضوع کو تیزی سے اختتام کی طرف لے کر آؤں گا. امامت کے باب میں اب ایک اہم ترین سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا فقط یہ عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ جناب وہ 1400 سال پہلے ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا، اس میں حق ان کا تھا، بات ختم ہو گئی؟ اور چلو آگے چلیں، ہر دور کے اندر جو ہے وہ حق جو ہے حکومت کا وہ امام معصوم کا ہے، بات ختم ہو گئی. یہی عقیدہ رکھنا کافی ہے؟ سوال، کیا اس کو وہ حق دلانے کے لیے کوئی جستجو، کوئی جد و جہد نہیں کرنا ہوگی؟ کیا ایسا ماحول نہیں کریٹ کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے وہ ہم پر حکومت کرے؟ ٹھیک ہے، اپنے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر اس کو اولا نہیں سمجھنا ہوگا اور فقط ایک خشک عقیدہ رکھنا ہوگا. یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ حق حکومت امام کا ہے، تو ان کی حکومت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں پر ایک بہت اہم سوال نظر آتا ہے. تو گویا ہمیں مختلف نظریات جو امت مسلمہ میں نظر آتے ہیں، ذرا حدیث میں بھی لے کے چلتے ہیں. یہاں تو میں نے ایک سوال چھوڑ دیا نا آپ کی طرف، یہاں ابھی تک تو میں قرآن کے اندر موجود تھا، اب آئے ذرا حدیث میں چلتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ امت کی رہبری کے لیے لائق شخص کو چن کر لوگوں میں تعارف کرایا تھا، اور ایک گروہ کا تعلق کہتا ہے کہ بھائی لوگوں پر چھوڑ دیا تھا، لوگوں پر چھوڑ دیا تھا کہ چن لو کسی کو بھی، ٹھیک ہے، یا سنت چھوڑ دی تھی ہیں، اور اس سنت کے تحت انہوں نے جو ہے وہ چن لیا کسی کو. تو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کون سی سنت چھوڑی تھی، کیونکہ یہ چناؤ تو تینوں الگ الگ طریقوں سے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کون سا طریقہ تھا جو چھوڑا تھا. بہرحال آگے چلیں، ابھی امامت کو حدیث میں دیکھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکی لایا ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس طرف دعوت دوں، اور میں آپ میں سے کون ہے جو کہ اس دین کی اشاعت میں میری مدد کرے تاکہ میں اسے آپ لوگوں کے درمیان اپنا بھائی، وسیع اور جانشین مقرر کروں. بھائی، وسیع، جانشین، کیا کوئی عہدہ رہ گیا ہے کہ جس کے بارے میں اب اجماع کیا جائے گا؟ یقیناً ایسا کوئی عہدہ باقی نہیں بچا. اور پھر آخر میں فرما دیا کہ ان ھذا اخی و وسیع و خلیفتی فیکم، یہ ہے میرا بھائی، میرا وسیع اور میرا خلیفہ، خلیفتی، خلیفۃ المسلمین کی مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمان بنا لیں کسی کو بھی، میرا خلیفہ تو یہ ہے، خلیفتی، میرا خلیفہ یہ ہے. سمجھیں بات کو، سمجھیں، مسلمانوں کا خلیفہ کوئی ہو جائے بعد میں، میرا خلیفہ تو یہ ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، یہ ہے. اگر سمجھ سکتے ہو، اور اگر ابھی بھی نہ سمجھو، چلو آگے ذرا ایک اور حدیث میں لے کے چلتا ہوں. یا علی انت ابنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. بس میں بہت آرام آرام سے تحمل سے اسی حدیث پہ ختم کر دوں گا، آگے نہیں جاؤں گا، وقت اور آپ کے سوالات بھی لینے ہیں مجھے. اے علی، تم مجھ سے ہو اس، اور تمہاری میری منزلت وہی ہے کہ جو کہ ہارون کو موسیٰ سے جو نسبت تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے پیغمبر کو یہ کہنے کی؟ اس جملے میں تک ایک کلمہ کا اضافہ کیا گیا ہے، لا نبی آبادی، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یقیناً پیغمبر کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کال حکمت سے خارج نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. آئیں ذرا قرآن کریم میں حضرت ہارون کے عہدے دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون کو کون کون سے عہدے میسر تھے. اگر یہ آیتیں یاد کر سکے تو یاد کیجئے، نوٹ کر سکے نوٹ کر کے لے کے جائیے. حضرت ہارون کے عہدے جو قرآن نے گنوائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا کہ ہم نے وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت سے وہ ہارون کو کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا. اخاہو، موسیٰ کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. کون سا عہدہ ملا آپ کو؟ نبوات. آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 142. اور موسیٰ نے کہا اپنے بھائی کے لیے، ہارون تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو جاؤ. کیا عہدہ ملا آپ کو؟ خلافت. نبوت، خلافت مل گئی حضرت ہارون کو. کیا کوئی اور عہدہ بھی ملا ہے؟ آئیے ذرا چلتے ہیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، سورہ طہ 29، کہ میرے لیے میرا وزیر قرار دے ایک. اور وہ کون ہے؟ وہ ہارون. تین مقامات کے اوپر، تین کا مطلب جمع کا صیغہ آ سکتا ہے، یعنی کہ کثرت کے ساتھ حضرت ہارون کے عہدے قرآن کریم میں موجود ہیں. اب پیغمبر کا کلمہ ہے، کہتے ہیں نا کہ کلام الامام امام الکلام. پیغمبر کی زبان سے اگر یہ نکل جائے کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اب یہ بات کہہ کر اگر رک جائے یہ معاملہ، تو حضرت ہارون کو جو نسبتیں تھیں وہ نسبتیں مولا علی کو مل رہی ہیں. یہاں پر پیغمبر کو رک کر کہنا پڑا، نہیں نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو گویا یہ کہ حضرت علی کے عہدوں میں صرف نبوت کے اوپر کراس کر دیجئے گا، کیونکہ لا نبی یا بعدی، مگر جو دوسرے دو عہدے ہیں وہ بے آئین ہی مولا علی کو مل جاتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ عہدے سامنے رکھ کر پھر جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور جب آخر کا جملہ لا نبی بعدی نظر آتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا. تو بس لا نبی بعدی کا جملہ پڑھنے کے بعد نبوت پہ کراس لگا دیجئے، اب جو دو عہدے بچ گئے ہیں وہ بے عین ہی مولا علی کے لیے قرآن سے ثابت ہیں. یہیں سے بس اس دلیل کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جانے دیجئے، حدیث سفینہ کو لے لیجئے، حدیث امان کو لیجئے، یہاں تک کہ حدیث ثقلین کو لے لیجئے. یہ تمام کے تمام معتبر ذرائع سے، صحیح مسلم، صحیح سنن نسائی، سنن ابن ابی ماجہ، مستدرک الحاکم، مسند احمد بن حنبل، صحاح کی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث. انہی الفاظ کے ساتھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. انہی الفاظ کے ساتھ کم و بیش وہ جو خصوصیت کے ساتھ اطرتی و اہل بیتی کا لفظ ہے، انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، مگر سوائے صحیح بخاری کے، کہ جہاں پر یہ لفظ اہل بیتی کی جگہ سنتی کے طور پر آیا ہے کہ کتاب اللہ و سنتی. ایک مقام پر کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، سنتی کا لفظ بھی صحیح ہے، اہل بیتی کا لفظ بھی صحیح ہے، اگر اپنے معنی اور مفاہیم کے ساتھ لیا جائے. مجلس میں عرض کر رہا تھا کسی مقام پر، اگر اپنے معنی اور مفاہیم کے ساتھ لیا جائے، کیا مطلب؟ یعنی کہ پیغمبر اکرم نے اپنی سنت کو کیسے کہاں چھوڑا ہے، کس شکل میں چھوڑا ہے؟ پیغمبر نے سنت چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، کس شکل میں؟ تو کسی نے کہا کہ جناب تعلیم اور تربیت فرمائی تھی کچھ لوگوں کی، ان میں اپنی سنت کو چھوڑا ہے. تو ٹھیک ہے، ان میں اگر اپنی سنت کو چھوڑا ہے تو وہ تو رسول اکرم جس طرح کے تھے ویسے ہو گئے ہوں گے. تو جواب ملا کہ نہیں، وہ رسول تھے، انہوں نے تو تربیت لی ہے، یہ برابر نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تابعین کی تربیت فرمائی، تو تابعین تو اصحاب جیسے ہو گئے ہوں گے. کہا نہیں، انہوں نے بالمشافہ حضور سے تعلیم لی تھی، انہوں نے تابعین سے تعلیم لی ہے. تو ایک درجہ اور نیچے چلے گئے، تابعین نے کس کی تربیت فرمائی؟ تبع تابعین کی. تو یہ تو تابعین جیسے ہو گئے ہوں گے. کہا نہیں, انہوں نے بالمشافہ اصحاب سے تعلیم لی تھی, اور انہوں نے تو سنت تو ایک درجہ اور نیچے چلی گئی, ایک درجہ اور نیچے چلی گئی, یہاں تک آخر میں سلف صالحین, مطلب سب برابر ہیں, سب اچھے اچھے لوگ ہیں, آخر میں مجھ جیسے لوگ بچ جاتے ہیں. سنت کدھر گئی؟ سنت اتنی ناقص شکل میں چھوڑی تھی, اتنی ناقص شکل میں سنت چھوڑی تھی جو ختم ہونے والی. قرآن تو قیامت تک باقی ہے, سنت کہاں ہے؟ تو یقیناً اگر جملہ سمجھ میں آئے, سنت چھوڑی تھی لیکن کچھ ایسے اشخاص میں اپنی سنت چھوڑی تھی کہ جن کا پہلا بھی محمد تھا, جن کا آخری بھی محمد تھا, جن کا درمیان میں بھی محمد تھا, جو سب کے سب محمد تھے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو گویا اہل بیت ہی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میرا طریقہ جاننا چاہو ان سے پوچھ لینا, اور جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے, یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو. بس یہاں پر چونکہ وقت اب تمام ہوا چاہتا ہے, میں ولایت کی بحث کو روک رہا ہوں, امامت تک میں آپ کو لے کر آیا. بس یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر کر بات کو ختم کر دوں گا کہ ولایت کے دو کیٹیگریز ہیں, ایک ولایت تکوین ہے, ایک ولایت تشریح ہے. اور اس کے بھی ذیل میں اگر دیکھا جائے, اگر یہ چارٹ ہی سمجھ میں آ جائے تو بہت ہے, کہ ولایت, ولایت تکوین اور ولایت تشریح. ولایت تکوین کے ذیل کے اندر ولایت خلق اور ولایت تدبیر, یہ پروردگار کو حاصل ہے. ولایت خلق, خلق کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ پروردگار کو. تدبیر کون کرے گا؟ پروردگار تدبیر کرے. پروردگار سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ولایت تشریح, پروردگار نے ہمیں خلق کیا تو ہمارا جو قانون ہے, یعنی کہ جس قانون کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے, وہ قانون بھی پروردگار ہی ہمارے لیے دے گا. مینیفیسٹ بھی وہیں سے آئے گا, کانسٹیٹیوشن بھی وہیں سے آئے گا. تو ولایت تشریح یعنی کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کروانا ہے, اس کی رہبریت کو مانو, یعنی کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو مانو, اس کا اتباع کرو. ولایت تشریح, ان کو تشریح ولایت حاصل ہے, اور اسی ولایت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کچھ معجزے اور کچھ کرامات دکھائی ہیں, یعنی کہ عالم تکوین کے اوپر اپنا تصرف دکھایا ہے تاکہ تشریح ولایت کو ثابت کر سکیں. اور یقیناً یہی ولایت ہے کہ جو کہ میرے اور آپ کے لیے قابل تبع ہے, قابل ہیں, اس کی پیروی کی جا سکتی ہے اسی ولایت کی, وگرنہ میں چاہتے ہوئے بھی کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتا. ہیں, میں 13 رجب کو پیدا نہیں ہو سکتا. میں تشریح کروں گا, میں تشریح کروں گا ان کے عمل کی, ان کے آثار کی, ان کے اعمال کی. تو اس صورت میں ہم اس ولایت کو دیکھیں گے. بہرحال دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی گفتگو کو میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ حق نہیں ادا کر پاؤں گا اس موضوع کا, لیکن جاتے جاتے بس اب ایک آیت کی تلاوت کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا. پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں پیغمبر اکرم کی کچھ وظائف بیان کیے تھے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ یہ رسول جو انہی میں کا رسول ہم نے اٹھایا ہے, کیا کرے گا؟ یہ چار جے ڈیز, جاب ڈسکرپشنز کہہ لیجئے یا کی رول ایریاز کہہ لیجئے, کے آر ایز کہہ لیجئے, یہ کیا کرے گا؟ آیات کی تلاوت کرے گا. کس کے درمیان؟ عربوں کے درمیان, کہ جن کی زبان عربی ہے ان کو آیت پڑھ کر سنائیں گے. یہ ان کو عربی سنائیں گے, عربوں کو. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. آیت کی تلاوت کریں گے, تلاوت کریں گے, صرف لکھ کر نہیں دے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لہجہ, کس لہجے میں اس آیت کو پڑھنا ہے, وہی پروردگار عالم نے ان پر کی ہے. اب یہ لہجے سے واقف ہیں تو یہ اسی لہجے میں تلاوت کریں گے نا. امت نے تو وہ لہجہ نہیں سنا, امت تو وہ ٹیکسٹ دیکھ رہی ہے جو لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھ کر کون سنائے گا کہ اس کا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لہجہ معنی بدل دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ آپ آ گئے, مطلب میری محفل میں آپ آ گئے. اچھا, آپ آ گئے, میں نے وہی لفظ بولا ہے لیکن الفاظ وہی ہیں, لہجہ ڈفرینٹ ہے, تو معنی بدل گئے. آپ آ گئے مطلب آپ آ گئے, چلو آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ. اچھا آپ آ گئے قبلہ، آپ خود کیوں آ گئے، مجھے بلا لیا ہوتا، مطلب یہاں پر عزت اور تکریم نظر آ رہی ہے. تو لہجہ اسی لیے پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی کہ آیت کو پڑھ کر سنائیں. ٹھیک، اچھا دوسرا کیا ذمہ داری تھی؟ یتلو علیہم آیاتی کے بعد ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں. اور جب نفوس کا تزکیہ ہو گیا کہ جیسے کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں تاکہ جراثیم نہ چلے جائیں، تو اب نفوس کا تزکیہ ہو گیا ہے، اب یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم اب دی جائے گی. گویا جب تک نفس پاک نہیں ہے حکمت کی تعلیم نہیں ہو سکتی. لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے معنی کو تو بس اب وہی درک کر سکیں گے جن کے نفس پاک ہوں گے، جو پاک ہوں گے. ہم ظاہری معنی لاکھ لیتے رہیں گے میاں وضو کے بغیر نہیں چھونا، لیکن قرآن کہے گا کہ نہیں، جن کے نفوس پاک ہوں گے وہ اس کے نور کو درک کر سکیں گے. دوسری ذمہ داری اور تیسری ذمہ داری کے بعد، یعنی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، مجھے بتائیے پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد، کیا نبوت کی ذمہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا آیات کی تلاوت نہیں کی جائے گی؟ کیا نفوس کا تزکیہ نہیں ہوگا؟ کیا کتاب و حکمت کی تعلیم ہم قیامت تک نہیں دی جائے گی؟ یقیناً نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اس عہدے کے اختتام کے بعد اس کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں. جس انداز میں پیغمبر معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے، اب بے عین ہی جس طرح وہ اوت العلم ان کی زندگی میں موجود تھا، مجھے بھی یہاں کوئی اوت العلم چاہیے کہ جو کہ میرے نفس کا تزکیہ کرے، مجھے آیات پڑھ کر سنائے، مجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو یہ ذمہ داریاں ابھی بھی موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امامت نبوت کی ذمہ داریوں کا تسلسل ہے، نبوت کا تسلسل نہیں ہے. نبوت ختم ہو گئی، اختتام ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا حکم آئے گا، لیکن وہ ذمہ داریاں وہ تو ادا کرتی رہنی ہوگی نا. تو امامت کی ضرورت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اپنی گفتگو کو قیامت تک ملا دوں اگر، کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس وقت کون سا امام ہے ہمارے پاس، تو بات میں سمجھتا ہوں مکمل ہو جائے گی. اور وہ ہے حضرت حجت کے باب میں وہ روایات کہ جو ایک بار درود پڑھ دیجیے. بس پانچ منٹ مجھے اور دیجیے گا، یہ بحث کمپلیٹ ہو جائے گی. عقیدہ مہدویت، یہ شیعی عقیدہ نہیں ہے، یہ مکتب تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فریقین کا عقیدہ ہے. کم و بیش 6000 روایات جو ہیں وہ حضرت مہدی کے باب میں آئی ہیں. آپ کی ولادت شیعہ اور سنی ذرائع میں ثابت ہے. مہدی میری عطرت اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، سنن ابی داؤد کتاب المہدی. مہدی میری اہل بیت سے ہوں گے، سنن ابن ماجہ اور باب خروج المہدی. اسی طرح سے جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو اس انداز میں لکھا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے عطرت میں سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اور وہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ بھی راوی نے پورا نام نہیں لکھا، اس کو کچھ مغالطہ ہو گیا. یقیناً حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حسن ابن علی، حسن عسکری کی اولاد میں سے ہوں گے. تو وہ کہیں اور چلا گیا معاملہ، حسن بن علی وہ وہاں پہ چلے گئے، حالانکہ لکھا یہاں پہ جا رہا ہے. اسی طریقے سے ولا تقوم الساعة الا علی شرار الناس ولا المهدی الا عیسی ابن مریم، یعنی کہ حضرت غازی عیسیٰ نہیں نازل ہوتے، یہ جو ہے وہ دنیا ختم نہیں ہوگی. غیبت کا تعلق فقط حضرت مہدی سے نہیں ہے، غیبت کا شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ سب سے پہلی غیبت کس کی ہے؟ انبیاء میں سے سب سے پہلی غیبت حضرت ادریس کی غیبت ہے. غیبت، فلسفہ غیبت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر بات ختم کر دوں گا. اسی طرح سے حضرت نوح کی غیبت، حضرت صالح کی غیبت، اس کے ان غیبتوں کو پڑھنے کے لیے شیخ صدوق علیہم الرحمہ کی کتاب کمال دین و تمام النعمہ ہے، اگر کسی کو لائبریری میں تو اویلیبل ہیں ہی ہے، اس کو آپ لے کر پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں سے یہ تمام کے تمام کی غیبتیں آپ کو مل جائیں گی. چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان کی غیبتیں بیان کرتا. بس آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پھر فلسفہ، اس غیبت کی فلسفے کی ضرورت کیا ہے؟ وائی غیبت از دیٹ مچ نیسیسری؟ ٹھیک ہے، کیا کوئی حادثہ ہے یا کوئی روش ہے، کوئی آلٹرنیٹ وے ہے، کنٹنجنسی پلان ہے کوئی؟ تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تین طریقے سے ہم اگر اس میں دیکھیں، تین پاسبلٹیز ہیں کہ جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یا تو امام آتے رہیں اور لوگ قتل کرتے رہیں. ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے. ہر دور کے اندر وہ پاک و پاکیزہ نفس جو موجود ہو، ایسا ممکن نہیں. دوسرا مسئلہ، امام موجود ہو لوگ شہید کریں، شہید نہیں کر پائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. یہاں پہ جبر لازم آ رہا ہے، جبر آ رہا ہے نا، مطلب کافر جو ہے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ قتل نہیں ہو رہا، تو یہ تو جبراً وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب مقتول نہیں ہو پا رہا اور قاتل نہیں ہو پا رہا جبراً، تو یہ صحیح نہیں ہے. پروردگار عالم جبر کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا. تیسرا پھر پاسبلٹی کیا رہ جاتی ہے، امام موجود ہوں لوگ پہچان نہ سکیں ان کو. خیال ہوتا ہے نا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. اور ایسا ہوا بھی کہ معلوم ہوا کہ آپ کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، 5 سال کی جب آپ شروع کی عمر ہے، گھر تک پہنچ گئے، معتمد کے کچھ سپاہی تھے اور گھیرے میں لے لیا گھر کو. اچانک سے ایک سپاہی نے کہا کہ وہ بچہ ابھی یہاں سے گزرا، تم نے دیکھا اس کو؟ کہہ رہا کہاں ہے وہ بچہ، اسی کو تو پکڑنے آئے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے سمجھا تم نے دیکھ لیا تھا. تو اس انداز میں کہ ذہن کہیں سے کہیں چلا جائے اور آپ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی نکل کر چلے گئے، یہ واقعہ لکھا. تو ایسا کوئی ٹیکٹکس، ایسی کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کا اختیار بھی سلب نہ ہو اور امام بھی محفوظ رہ جائیں. پھر اسی چیز کو امام نے کچھ اس انداز میں بیان کیا زرارہ سے کہ یقیناً اللہ کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے، اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، اور غیب میں سے ایک غیب ہے. جب آپ کا ظہور فرمائیں گے تو آپ کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہوگی، ہاں آپ کسی کے پریشر میں نہیں ہوں گے. غور کیجئے، اس وقت کسی جتنے بھی اس وقت زمین کے خدا بنے ہوئے ہیں ان کے کسی پریشر میں کسی اس میں نہیں ہوں گے، کوئی نیشنلٹی نہیں ہوگی ان کے پاس، ہاں وہ ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، دنیا کے ان جھوٹے خداؤں کا کوئی قانون ان پہ لاگو نہیں ہو رہا ہوگا. صحیح ہے، غور کیجئے. اس کے وہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے، ان کو کسی پاسپورٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی. علی میرے بعد میری امت کے امام ہیں اور ان کے فرزند سے قائم المنتظر جس وقت ظہور کرے گا زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مہدی کے زمانۂ غیبت میں اس کی امامت پر ثابت قدم رہنے والے میرے نزدیک کیمیا سے زیادہ عزیز ہوں گے. جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے فرزند قائم کو غیبت ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم اے جابر، یہ خدا کے امر سے ہے اور خدا کی جانب سے ایک راز ہے جو بندگان خدا سے پوشیدہ ہے، پس تم اس میں کبھی شک نہ کرنا، اور خدا وند عالم کے امر میں شک کرنا کفر ہے. ینابی المودت میں یہ والی روایت میں بے عین ہی کاپی کر لا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا. اس کے بعد پھر زرارہ نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں، غیبت کے دور میں اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کروں؟ چھٹے امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی جو اگر اس کو نوٹ کر سکیں گے تو آپ اس کو اپنی واجب نمازوں کے بعد پڑھا بھی کیجئے، اللہم عرف نفسک، یہ والی دعا جو ہے امام نے اس موقع پہ فرمائی تھی. ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام ہیں تو کہاں ہیں، غیبت میں ہیں تو ہے ہی نہیں، نہ ہونا اور غیبت برابر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، عدم اور غیبت برابر نہیں ہیں، کسی صورت برابر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بس صرف یہ والی بات کر کے واقعتاً بات کو ختم کر دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں بات ختم کروں اور بات ختم نہیں کر رہا ہوں، تو وہ صحیح نہیں ہے. بس ایک بڑی لطیف واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واقعتاً کو بات کو یہیں پہ ختم بھی کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سامنے نہیں ہے تو نہ ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، اور کہاں ہیں یہ بھی نہیں پتہ، تو اس وجہ سے عدم اور غیبت برابر ہو جاتے ہیں. تو ان سے سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کم از کم تین روز کے لیے جو ہے وہ اس معاشرے سے نکل کے کہیں چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے کہیں پر، کسی کو بتا کر گئے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کوئی شرعی مسئلہ ہو تو کس سے پوچھو گے، کہاں آؤ گے، کوئی پتہ دے کر گئے تھے؟ نہیں نا. تو وہ کیا تھا، پیغمبر کی 3 روز کی غیبت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ پھر اس کے بعد پیغمبر واپس اپنی قوم میں آئے اور آ کر اپنی تعلیمات کو دینا شروع کیا، یعنی کہ وقتی طور پر اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. اچھا کیا اس وقت یہ زمین جو ہے پیغمبر کے وجود سے خالی ہو گئی تھی، اور وہ فیوز و برکات جو ان کے ذریعے سے مل رہی تھیں کیا وہ ختم ہو گئی تھیں؟ نہیں. تو بس یہی تو فرمایا تھا کہ مہدی کا وجود بادل میں رہ کر جیسے سورج نفع پہنچاتا ہے، سورج کیا کیا کرتا ہے؟ سورج صرف ہمارے کپڑے تو نہیں سکھاتا نا، سورج کے بہت سے کام ہیں، رات کو بھی سورج فائدہ دے رہا ہوتا ہے. سطحی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ کپڑے دھو کے ڈال دو تو سوکھ جاتے ہیں، سورج کا یہی کام ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے، ڈرائر بنایا ہوا ہے. ہاں سورج، یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہی آ رہی ہے، اور پھلوں میں جو مٹھاس ہے اور پھولوں میں خوشبو ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے, یہ سورج کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے امام زمان کی وجود جو ہے وہ اس سے فیوز و برکات جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں. بادل میں بھی رہ کر سورج جب دیتا ہے نفع ہر روز و شب, پاتے ہیں ہدایت مومن سب, ہو لاکھ امامت پردے میں. پردے میں بھی رہ کر سنتے ہیں دل میں جو یہاں ہم کہتے ہیں, اس جیسی دہر میں پائی ہے بھلا کس نے سماعت پردے میں. عباس جری زینب بھی جری, بس دونوں میں ہے فرق یہی, غازی کی شجاعت ظاہر میں, زینب کی شجاعت پردے. کچھ امت کے غدار بنے, کچھ لعنت کے حقدار بنے, ہیں کچھ بزم نبی کے پروانے, کرتے تھے شرارت پردے میں. اور آخری کردار کے غازی بن جاؤ, تم حر کی طرح سے لوٹ آؤ, گر میسم و بوزر ہو جاؤ, پھر کیوں ہو امامت پردے میں. ہاتھوں کو عبادت کرنا تھی, زیغم نے عریضہ لکھا جبھی, مدت سے چلی آئی ہے یہی ایک خط و کتابت پردے میں. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.